زمانے میں، اس زمانے میں عقل پرستی کا بڑا عروج تھا اور لوگ شریعت و سنت کو اپنی عقل کے پیمانے پر تولتے تھے، جیسے آج کل بھی حال ہے کہ ہر چیز کو اپنی عقل کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ محدود ہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم محدود، ہماری عقلیں محدود، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، اللہ تعالیٰ کی شریعت غیر محدود عظمت والی، تو غیر محدود مولا اور غیر محدود شریعت محدود عقل میں کیسے آ سکتی ہے؟ جب یہ عقل محدود ہے تو اس میں کیسے سما سکتی ہے؟ مورمی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک عجیب مثال سے یہ سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ، میں تجھے اپنی ترازو میں تولوں گا، تو پہاڑ ہنسنے لگا، اس نے ہنس کر کہا، رہے بیوقوف، جب تم مجھے تولنے جائے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی۔ لہٰذا اسی طرح سے جب ہم شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اپنی عقل کے ترازو سے تولنا چاہیں گے تو میرے پیارے دوستو یہ ہمارے لیے سراسر گمراہی ہے۔ مولانا رحمت اللہ نے اس زمانے کے اندر عقل پرستی کے اس طوفان کے سامنے جو چیز پیش کی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں حاصل کرو تو پھر شریعت اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دل میں تو تشریف لے آتی ہے لیکن عقلوں سے ہم اس کو تول نہیں سکتے، تو اسی عشق اور محبت اور اس عشق و محبت کے حصول کا طریقہ مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے کار درویشی ورائے کار ہاست، دم بدم از حق مرا اشارہ عطاست۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی کائنات ہی الگ ہے، ان کے کاروبار عام عقول اور افہام سے ما فوق ہے، یعنی ان کے جو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے اندر جو ان کی بلندیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے اندر ان کی جو رفتار ہے یہ عام عقلوں سے تولی نہیں جا سکتی، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم تول نہیں سکتے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی رفتار اور کائنات اور ان کی دنیا کو ہم عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ در حقیقت ان کے باطن کو اور ان کے دل کو اللہ تعالیٰ جو اپنے قرب کا بہم ایک رابطہ اور تسلسل عطا فرمایا ہے، یہ وہ راز ہے کہ اس سے تمام اہل ظاہر بے خبر ہیں۔ آگے فرماتے کر تنے خاکی غلیظو تی راست، سیقلے کن زاں کے سیقل گی راست۔ فرماتے ہیں کہ دیکھ اے مخاطب، تو اگر تاریک باطن اور سخت بے حس ہے، یعنی تیرا جو باطن ہے اور تیرا جو دل ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کے عذاب کی وجہ سے دل سخت ہے اور اندر تو اندھیرا چھا گیا ہے، تو ایک کام یہ کر کہ جس طرح سے وہ جو برتن ہوتا ہے پیتل کا برتن ہوتا ہے تو استعمال کی وجہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے، تو اس پیتل کے برتن کو پھر کیا کہتے ہیں، اس کی قلعی کراتے ہیں چاندی سے، تو جب قلعی کراتے تو صاف اور شفاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ دادا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تو اس دل کو صاف کروا سکتا ہے، بس تو ایک کام یہ کر کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت میں اپنے دل کی قلعی کرا لے، تو تیرا جو بدن، تیرا جو دل اور تیرا جو جسم ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو اللہ والوں کی صحبت سے ان کے قلب کے نور کو اپنے اندر حاصل کرے اور ان کی صحبت میں تھوڑے سے مجاہدات کو برداشت کر لے، کیونکہ جس طرح قلعی کرتے ہیں تو قلعی کرتے کیا ہے کہ اس کو پہلے آگ میں دہکاتے ہیں، قلعی کرنے والے اس کو پہلے برتن کو آگ میں دہکاتے ہیں، جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی چاندی لگاتے ہیں اور پھر اس کو پورا مانگتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، پورا صاف ہو جاتا ہے اور بالکل برتن نیا جیسا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح کسی اللہ والے کی صحبت میں، اللہ والے کی صحبت کی چاندی لگا لے اور گناہ سے بچنے کا مجاہدہ برداشت کر لے اور ذکر اللہ کا اہتمام کر لے تو تیرا دل کیا ہوگا، تیرا دل بھی صاف شفاف اور روشن ہو جائے گا. اور قلب کے کلیگر، یہ اللہ والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، بس تو ان کی صحبت کو لازم پکڑ لے اور ان کی صحبت سے اللہ کی محبت اور تعلق سیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے دل کو صاف شفاف کرا لے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کی محبت، پھر نماز کا مزہ اور ذکر کا مزہ اور تلاوت کا مزہ پھر کیسا آتا ہے. کیونکہ جب برتن صاف ہوتا ہے، لہذا قاعدہ یہ کہ جو دودھ کا برتن ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، سالن والے برتن میں کبھی دودھ نہیں ڈالا جاتا. کیوں جناب؟ سالن والے برتن میں کبھی دودھ نہیں ڈالا جاتا، چاہے اس کو کتنا ہی پاک کر لے، صاف کر لے، لیکن سالن والے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جس دل میں غیر اللہ کی گندگیاں ہوتی ہیں تو اس گندگی کی جو غلاظت ہے، پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں بھی لذت اور مزہ نہیں ملتا. دادا فرماتے ہیں تو جو دل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کرنے کے لیے اس دل کو خوب اچھی طرح صاف کرا لے، پھر اللہ کی محبت جب اس دل میں آئے گی تو اس کا نتیجہ پھر نماز کی لذت بھی کچھ اور ہوگی، پھر ذکر اور تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ایک ایک سنت میں نور معلوم ہوگا. آگے فرماتے ہیں پس جو آہن گرچ تیرا ہے کلی، سہ کلی کن سہ کلی کن سہ کلی. واہ کیا عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ اگر کہ تو اندھیرے اور مثل لوہے کے زنگ آلود لوہے کے تیرا دل سیاہ ہو گیا ہے، تو جو تو ایک کام کر، جلدی سے اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جا، کسی کو اپنے سر پر بڑا بنا کر اس کو اپنے سر پر رکھ لے اور اس سے ہر بات میں تو مشورہ کرتا رہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے دل کا جو باطن اور تیرے جسم کا جو باطن اور تیرا جو دل سیاہ ہو گیا ہے اور سنگ آلود ہو گیا ہے غیر اللہ کی غلاظت اور گندگی سے، تو کیا ہوگا، وہ جلد اللہ والا اپنے قلبی تعلق اور اپنے قلبی تعلق اور اپنے قلب کی وہ روحانی قوت اور نورانی انوارات کے ذریعے سے تیرے دل کو صاف اور شفاف کر دے گا. پھر اسی دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے اپنے دل میں موجود پائے گا. صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق، نیست فردا گفتنس شرط طریق. اب یہاں مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت اہم بات سمجھا رہے ہیں. فرماتے کہ جو صوفی ہوتا ہے، صوفی در حقیقت ایک اصطلاح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیت کی اصطلاح کہاں سے آگئی، شریعت میں تو صوفی کا کوئی ذکر نہیں ہے. جن کو تصوف کو رد کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ صوفیت کیا چیز ہے، صوفی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت میں اور قرآن میں اور حدیث میں صحابہ میں تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا تذکرہ، یعنی یہ نام صوفی نام موجود نہیں ہے تو نام سے کیا ہے، پھر تو نماز بھی نہیں ہے. ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یہ لفظ نماز ہے، یا حدیث شریف میں یا کسی صحابی سے لفظ نماز ہے، تو پھر کیوں نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا نماز در حقیقت اس طریقہ عبادت کا نام ہے جس کو ہم نے اپنی زبان میں تو نماز کہہ دیا، لیکن یہ وہ طریقہ عبادت ہے جو قرآن پاک، شریعت و سنت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس عطا فرمودہ طریقہ عبادت کا نام کیا ہے، نماز. تو میرے پیارے دوستو، صوفی اگر نماز، اب روزہ کیا ہے، روزہ بھی ایسا نہیں ہے. روزے کا لفظ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث شریف میں ہے، پھر کیوں روزہ کہتے پھرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ سارا کھیل لفظ کا کھیل نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، اصل اس چیز کی طرف ہے. بات یہ ہے کہ جو صوفیت نام ہے قلب کی صفائی کا اور اپنے نفس کو مٹانے کا، اور یہ چیز ذرا نفس کو گہرا معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو کہا کہ اس گرانی، کیونکہ شیخ جب وہ اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے مٹانا، یہ نفس پر نہایت گرائیں، کہتا اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرو، یہ صوفیت وفیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی شریعت اور سنت میں یہ لفظ کہاں سے آیا، یہ کون سے صحابہ صوفی تھے. تو لہٰذا صوفی اپنی حقیقت کے اعتبار سے شریعت اور سنت کے اندر یہ بھرا پڑا ہے. لہٰذا یہ کوئی ایسی خلاف شریعت، خلاف سنت چیز نہیں ہے. باقی رہی لفظ کی بات، تو یہ لفظ اسی طریقے سے ہے جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے. ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھو، اب نماز کا کیا ہے، وہ تو صلات کا لفظ آیا ہے. لہٰذا روزہ ہے، وہ صوم کا لفظ آیا ہے اس شریعت و سنت میں. روز نہ روزے کا لفظ ہے اور نہ نماز کا لفظ ہے، وہ ہماری زبان میں اصطلاح کو سمجھانے کے لیے اس کو لفظ نماز سے سمجھایا گیا، لیکن در حقیقت یہ اس طریقہ عبادت کا نام ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے دوستو. تو اسی طریقے سے میرے دوستو، اگر صوفیت نام ہے یا تصوف نام ہے، تو در حقیقت یہ قرآن و سنت اور شریعت کے وہ اس عمل کا نام ہے جس کو جو جا بجا قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جس کا تذکرہ ہے، جس کو احسان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اپنے قلب کو غیر اللہ سے صاف کرانا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنا، در حقیقت اسی کا نام صوفیت ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ صوفی ہر وقت رضا الہی کے تابع ہوتا ہے، اپنی ہر یعنی ہر وقت کی آن بندگی اور عنوان غلامی کو سمجھ کر فوراً طاعات میں تغیر و تبدیل کر لیتا ہے. یعنی ہر وقت اس کا یہ استحضار صحبت شیخ کی برکت سے، ہر وقت اس کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میری اس وقت بندگی کی ادا اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی مقبول ہوگی، اور اپنی غلامی کے عنوان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تبدیل کرنے کے لیے اس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کام کو اختیار کرتا ہے. مثلا بچہ یا بیوی بیمار ہے اور دوا لانا ضروری ہے، اور نوافل اور ذکر کا بھی یہی وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر دوا لانے جائے گا. اور جاہل صوفی چونکہ اس کو حقوق العباد کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ معاملات اس قدر نازک ہے کہ میرے دوستو یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی انسان کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہ کرے. جام و سندا باختر نہیں آتا، یعنی ایک ہاتھ میں جام ہو اور ایک ہاتھ میں نیزا اٹھائے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے، یعنی عشق و محبت کو بھی کرنا ہے اور اسی طرح شریعت و سنت کے دائرے میں بھی رہنا ہے. تو یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کرے. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہمارے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس پائے کے عالم تھے کہ ان کی زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ اشعار عربی زبان، فارسی زبان اور اردو زبان میں بے ساختہ کہتے تھے. جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں ایسے وہ اشعار کہتے تھے، اتنے پائے کے عالم. اور لیکن اپنی اصلاح کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو خواجہ صاحب کو جو اپنی اصلاح کا خط لکھتے تھے وہ بھی اشعار کی صورت میں لکھتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لکھا کہ حضرت جو دولت آپ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے حاصل کی ہے، ان کی جوتیوں سے حاصل کی ہے، ان کی صحبت سے اللہ کی محبت کی جو دولت حاصل کی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ اشعار میں لکھا تھا، تو اس کا جواب بھی خواجہ صاحب نے اشعار میں لکھا. وہ کیا؟ کہ پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ، پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ. جو بات وہی ہے نا کہ مٹانے کی اپنی کو بات ہے. کیا فرمایا؟ پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ، یعنی متبع بے دلیل ہو جاؤ. کہ کمال ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے اس کو ماننا تو کمال نہیں ہے. اس کو عشق نہیں کہتے، عشق کہتے ہیں سمجھ میں نہ آئے اس کو بھی کرنا، یہ ہے بغیر دلیل کے. تو پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ، یعنی متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو تم سچ مچ جمیل ہو جاؤ، پھر تو تم سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے خلیل ہو جاؤ. دادا نتیجہ کیا ہے کہ آج ان کو وہ اپنے آپ کو مٹانا بس ذرا یہی تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کہتے کہ جی بندہ ہو کر بندے کی غلامی کریں، بندہ ہو کر ہم بندے کی غلامی کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا ہم بندوں کی غلامی شروع کر دیں. میرے دوستو بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہی مقصود ہے، لیکن اس غلامی کو سیکھنے کے لیے کسی کو اپنے کو کسی کے سامنے مٹانا پڑتا ہے. دادا جب تک طویل عمر ایک زمانہ کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائے، اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق النفس میں اعتدال برقرار رکھنے کے لیے جو فہم کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ چیز بغیر کسی شیخ اور محقق کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تک کہ جو خود بھی ایسے شیخ بھی ہو اور شیخ بھی محقق رہنا چاہیے جو خود بھی کسی بزرگ اللہ والے کی صحبت میں اچھی طرح ایک زمانہ ایک مدت رہا ہو. اور صوفی کا یہ مسلک نہیں ہوتا کہ جس کام کو حق تعالیٰ ہم سے آج اور اس وقت چاہتے ہیں ہم اس کو کل پر ڈال دیں. یعنی دیکھیں نا، اب اصلاح ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے. اسلام ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے اور اسلام میں ہم دیر کرتے چلے جاتے ہیں. دادا ایک کام اب دیکھ لیجیے, ایک بیماری ہے, ایک بیماری انسان اس میں تاخیر کرے یا علاج کے اندر کمی اور سستی کرے, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا علاج دن بدن مشکل سے مشکل تر اور مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح میرے دوستو جو روحانی بیماری ہے اس کی جلدی اصلاح کی ضرورت ہے اور جلدی اس کے علاج کی ضرورت ہے تاکہ جلدی صحت مل جائے. تو جب صحت مل جائے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ تو دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اللہ والے کی موت عطا فرما, اور میں صرف یہ کیوں مانگتا ہوں کہ اللہ والا ہم مریں, اور میں اللہ والا جینا کیوں نہیں مانگتے؟ دادا اللہ والا جینا بھی تو دیکھو کہ جو زندگی ہے ہم اس میں اللہ کے پیارے اور مقبول اور اللہ کے دوست بن کر جئے. دادا اس کے لیے اپنی اصلاح کی فکر کرے. اور دادا صوفی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کہ آج وقت کو کل پر نہیں ٹالتا بلکہ کہتے ہیں آج اور اسی وقت. دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا, اور دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. لہذا اس شعر کے اندر جو ابن الوقت سے مراد یہ لیا گیا کہ رفتار زمانے کی غلامی کر لیتے ہیں, یعنی وقت کے غلام, جیسی چال دیکھی جو پارٹی آئی ہے چلو گئے اس میں شامل ہو جاؤ, جس جگہ گئے وہ والی ٹوپی لگا لی, وہ فلاں گئے لال ٹوپی لگا لی, کہیں نکالی دوسری ٹوپی لگا لی. تو ابن الوقت کے سب کو خوش کرو, جہاں رہو ویسے بن کے رہو. ڈو ان روم ایز رومن ڈو, جیسا دیش ویسا بھیس. تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقت میں ابن الوقت, اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسی چال دے کی ویسے ہی بن گئے, ایسے ہی ان کے جیسے بچاؤ, یہ نہیں ہے. بلکہ یہاں ابن الوقت عاشقوں کا ابن الوقت یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں, یعنی ابن الوقت وہ ہے کہ خالق وقت کی غلامی کرنا, وہ ہے ابن الوقت. یہ ابن الوقت ایک مستقل ایک اصطلاح ہے, اس کے معنی وہی ہے جیسا دیش ویسا تھا, بھائی جیسے ہیں ویسے ہی بن جاؤ, وہاں جیسے اپنی ان کی جیسی, ذرا ہم بھی ان کے کھانے والے ملے چلو کھانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, صوفی ملے تسبیح نکالی ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ایسا نہیں. ابن الوقت نہیں بلکہ کہتے ہیں ابن الوقت نہیں ابو الوقت بن کے رہنا چاہیے, یعنی اگر زمانے کی بات آئی اور ابن الوقت مراد اگر زمانے جیسا بننا چاہتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں میرے مرشد ابن الوقت میں نہیں, یعنی وقت کے تابع مت ہو کے رہو, یہ ابن مانے بیٹا ہے, وقت کے بیٹے بن کے رہے, ابو الوقت یعنی غالب الوقت بن کے رہو. یہ زمانے پر خواجہ وہ جگر صاحب یہی تو فرماتے ہیں, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اور رہی بات یہاں معلومی نے جو ابن الوقت استعمال کیا تو اس سے مراد ہے ابن خالق الوقت, یعنی خالق وقت کے تابع اور اس کے غلام بن کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں زمانے سے اگر ڈرتا رہے گا زمانہ تجھ پہ ہنستا ہی رہے گا, زمانے سے اگر ڈرتا رہے گا زمانہ تجھ پہ ہنستا ہی رہے گا, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. ہم کو مٹا سکے, کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے یا شریعت کے مطابق شادی کریں گے جناب, بالکل بیٹھنے کا انتظام ہالوں میں نہیں جائیں گے اور مرد اور عورت الگ الگ ہوں گے, بالکل پردے کا انتظام نہیں, چاہے کوئی خاتون کتنی آ کر شور مچاتی رہے لو جی ہم کس کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں, ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں, یہ کون سی شادی ہے, یہ کیا شادی ہے یا غمی ہے کہ کیا موت والے گھر میں آ گئے ہیں, نہ ڈھول نہ تماشا نہ ڈانڈیاں نہ ناچ نہ گانا. تو پھر کیا کہتے ہیں, ارے میاں تم اس راستے پہ چلو گے تم کو کون پوچھے گا, ابھی سے داڑھی رکھ لو گے تو تمہاری شادی کیسے ہوگی, اور اب تم تو بالکل زمانے سے خاندان سے کٹ کے رہ جاؤ گے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ رہی بات کہ تم کہو کہ زمانہ تمہیں مٹا دے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. جب تم خالق زمانہ پر فدا ہو رہے ہو تو خالق زمانہ تمہیں جو ہے وہ باقی رکھے گا. ہاں زمانہ دوسرے لوگ تو زمانے پر مرنے والے مٹ جائیں گے لیکن خالق زمانہ پر مرنے والے مٹ نہیں سکتے. دادا یہی فرمایا, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. اور میرے شیخ فرماتے ہیں سینکڑوں سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، یعنی لوگوں کو خوش کرنے والے کو ایک نہیں سینکڑوں غم ہوتے ہیں کہ اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، سب کو خوش کرو. اور اللہ کے عاشقوں کا کیا حال ہے؟ تمام دنیا کے غموں سے چھٹی ہے، صرف ایک اللہ کی محبت کا غم ہے. لہذا خود ہی سوچ لینا چاہیے کون عقل مند ہے، ایک تو سینکڑوں غموں میں گرا ہوا ہے اور ایک کو ایک ہی غم لگا ہوا ہے کہ مجھ کو بس اللہ کو خوش کرنا ہے. آگے فرماتے ہیں، ہر کے عاشق گست رس از وقت حال، غرق شد در بحر عشق ذوالجلال. فرماتے ہیں جو عاشق حق ہو گیا وہ زمانے کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور بحر عشق ذوالجلال میں غرق ہو گیا، یعنی جس نے اللہ کی محبت حاصل کر گئی اللہ والوں کی صحبت سے، تو اب اس کیا ہو گیا؟ اس کو یہ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنے تعلقات ہیں پھر وہ ان سے مرعوب نہیں ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ایسی غالب ہو جاتی ہے پھر وہ مخلوق سے بکنے والا نہیں ہے. ہو آزاد فوراً غمے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. ہو آزاد فوراً غمے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم آزاد، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. اور آگے فرماتے ہیں، نور حق ظاہر بوت اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی. معروفی ایک بات یہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا جو نور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے سورج کا بھی عالم ہے کہ اگر بادلوں میں چھپ جائے لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، پھر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یعنی غم کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کے دل کے اندر ہے، پورے جسم سے وہ کیفیت کو کھنگال نہیں سکتے. خوشی کی کیفیت ایسی ہے کہ پورے جسم کے اندر ہوتی ہے، آپ بتا نہیں سکتے کہ خوشی کہاں ہے. الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، ایم آر آئی کرا لیں، بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، یورین ٹیسٹ کرا لیں، لیکن وہ خوشی غمی کو آپ ناپ نہیں سکتے. لیکن جو غم زدہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر معلوم چلتا ہے کہ جناب آپ کو کوئی غم لگا ہوا ہے، لگتا ہے آپ کی نانی مر گئی ہے. اور اسی طریقے سے جس کو خوشی ہوتی ہے اس کے ایک ایک چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس شخص کو خوشی ہے. تو آپ میرے مرشد فرماتے ہیں معرومی کی اس بات کو، فرماتے ہیں کہ جب غم کی کیفیت خوشی کی کیفیت چھپائی نہیں جا سکتی اور پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو غم ہے یا اس شخص کو خوشی ہے، فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوگا وہ کیسے اپنے کو چھپا سکتا ہے، کیوں نہ ظاہر ہوگا. فرماتے ہیں نور حق ظاہر بہت اندر والی، اللہ کی محبت کا جو نور ہے وہ اللہ والوں کے چہروں پر، اللہ والوں کے چہروں پر مثل آفتاب کے روشن ہوتا ہے. ہاں نیک بھی باشی اگر اہل دلی، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو نور ہے یہ کس کو؟ اہل دل کو نظر آتا ہے. لہذا ایک صاحب نے وہ غلطی بس سنا نا کہ ایک آدمی کو کہیں سے آئینہ مل گیا. اب آئینہ مل گیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے آئینے میں دیکھ کر، اب اس کے عجیب تھا کبھی آئینہ زندگی دیکھا، اب آئینے میں دیکھ کر وہ باتیں کرتا تھا، وہ دوست ہے اس کو نظر آتا تھا. ایک دن بیوی نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس سے باتیں کرتا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو اس نے جو اب بیوی نے دیکھا اس نے کہا اچھا اس کمبخت سے یہ باتیں کرتا ہے. اب وہ اس نے بتایا کہ اچھا یہ چھپ چھپ کر اس کمبخت سے باتیں کرتا ہے. ادھر اس نے اپنی ساس کو شکایت کی، ساس نے کہا مجھے دکھا، تو اس نے کہا کمینی کتنی بڈھی ہو گئی ہے ابھی بھی تیرے لچھن سدھرے نہیں ہیں. تو ہر آدمی نے اپنے اس سے کیا، تو بات کیا بھی اندر جو اس کی چیز تھا، آئینہ تو صاف اور شفاف ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے آئینہ وہی دکھاتا ہے. بس اللہ والوں کا بھی آئینہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے انوارات کی جیسے مثل آئینے کے ہو جاتے ہیں. لہذا جو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کو اللہ والے نظر آتے ہیں. لہذا اگر اپنے دل کی صفائی کر لے، شریعت اور سنت پر عمل کرے، گناہ چھوڑ دے تو پھر اللہ والوں سراپا اس کو نور ہی نور معلوم ہو. فرماتے ہیں کہاں گروہے کے رہیت، کہاں گروہے کے رہی نداد کے رہی دند از وجود، چرخ و مہر و ماہ شاہ آرز سجود. فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان یہ ہے، ان اللہ والوں کی جماعت کی شان یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضیات کو، اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے تابع کر دیا اور اس مجاہدے کے اندر وہ نیم جاں ہو گئے، یعنی آدھی جان ہو گئے اس مجاہدے کی وجہ سے، اور گناہوں سے بچنے میں، اپنی تمناؤں کا خون کرنے میں. لیکن اس کے نتیجے میں ان کو انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو یہ کر دیا کہ آسمان اور چاند اور ستارے یہ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اب آسمان اور ستارے بھی ان اللہ والوں کی عظمت کے سامنے گویا کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ادب کی وجہ سے. یعنی کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے میرے دوستوں. تو اللہ والوں پر یہ سورج اور چاند، یہ آسمان، یہ بھی فدا ہو جاتے ہیں. دادا جب تک اللہ والے اس دنیا میں رہیں گے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. هرچه گیرد علت علت شود، کفر گیرد کامل ملت شود. عجیب فرماتے ہیں، فرماتے کہ قلب کے بیماروں کا حال یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ علت بن جاتے ہیں، یعنی بیماری بن جاتی ہیں. یہ بیماروں کا حال یہ ہے. اور کاملین اگر کفر کو بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ ملت بن جاتا ہے. یعنی فساق اور فجار اچھی باتیں بھی اپنے نظریات اور معتقدات قبیحہ کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں. یعنی جو فاسق ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی جس کے دل میں ہے تو کیا ہے، اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے، اچھی بات بھی اس کو اور بری لگتی ہے. اور اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ بری بات ان کے ہاں بری بات بھی آ کر اچھی ہو جاتی ہے. کہ لہٰذا وہ بری باتوں سے کیسے کیسے نصیحتیں سمجھاتے ہیں، کیسے کیسے حالات اور واقعات سمجھاتے ہیں، کتنے ایسے ایسے واقعات ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتے ہیں. اور اللہ والوں کی اور فساق فجار، لہٰذا میرے شیخ نے اس کو ایک بات اس طرح بھی سمجھائی، فرمائے کہ دیکھو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی بات بھی کریں، چونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے، لہٰذا اس دنیا کی بات میں بھی نور ہوتا ہے. اور وہ شخص جس کے دل میں غیر اللہ کی گندگی ہے، اگر وہ دین کی بات بھی کرتا ہے تو دین کی بات کے اندر بھی ان کے اندر چونکہ نور نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی ظلمت اور اندھیرے ہوتے ہیں. آگے فرماتے جہل آیت میں شہو دانش شبت، جہل شد علم کے در ناقص ربت. فرماتے اللہ والوں کی کرامت سے جہل بھی یعنی جہالت بھی ان کے سامنے عقل و دانش بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس اگر علم بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کی نحوست سے وہ ان کے حق میں جاہلیت سے بھی بدتر بن جاتا ہے، اور اس علم سے وہ فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں. اس لیے کیا لہٰذا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ جاہل اور برے لوگ وہ عالم بن جائیں گے، لہٰذا پھر وہ علم کو اپنے حساب سے اپنی مرضیوں سے کرتے پھریں گے. یہ جی کہ ہمارے بڑے ہمارے آقا جو حکم دے، آپ حکم دے مسئلے کو ہم آپ کے تابع بنا دیں گے. اور جو عالم اللہ والے ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ علم کو شریعت ہی کو باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق عطا فرمائے، اور اپنی محبت اور تعلق جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. میرے دوستوں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے، یہ کیا اس سے قلب کی کیفیت بدلتی ہے اور دل میں اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. دادا اس کو ایک فکر پیدا ہوتی ہے اپنی اصلاح کی. دادا پھر کیا کریں، شیخ سے رابطے میں رکھے. شیخ سے رابطہ یہ بہت اہم چیز ہے، شیخ سے رابطہ اور تعلق یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے اندر اپنے وقت بھی دے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے. کہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے وقت نہیں ملتا اور فرصت ملتی، تو یہ نتیجہ کیا ہوگا، یہ بیماریاں لے کر میرے دوستو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہاں پر یہ پچھتانا پڑے گا. دادا اگر اللہ کی محبت حاصل کر لیں تو کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالی ہماری جانوں کو ایسا قرب عطا فرما دے کہ اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے منتخب فرما کر ہم سے بھی اصلاح کا کام اور اپنی محبت کے پھیلانے کے لیے قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب